الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني على التحية التهامي والسراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
خداوند قدوس ہماری عبادت ناقصہ کو قبول و منظور فرمائے خدا اس مسجد کو امام زمانہ کی پسندیدہ مساجد میں قرار دے آپ سب حضرات کے صفِ عزہ پہ آنا خدا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرمائے جو مومنین زیارت پہ گئے ہوئے ہیں جو اب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں خدا ان کے سفر کو بے خطر فرمائے ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے ہمارے آقا و سردار کو ہم سے راضی فرمائے خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے اب مل کے باواز بلند درود بھیجیے میں اپنا بیان شروع کروں
اللہم صل علی محمد
اشرہ اربعین کی یہ دوسری مجلس ہے السلام علیکم اور آپ حضرات کی خدمت میں سورہ عصر کے عنوان کے تحت میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ خداوند قدوس نے پوری بنی نوع انسان کو ظہیر آغاز تو ماشاءاللہ وہ چہرے کے جو عرش پہ ملتے تھے حسین کے صدقے میں فرش پہ مل گئے صلوات بھیجی
محمد
سورہ عصر میں خداوند قدوس نے پوری بنی نوع انسان کو خسارے میں قرار دیا اور جہاں کل کی گفتگو چھوڑی تھی کہ جب ہم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے تو خدا نے خسارے کا سودا کیسے کر لیا کیوں انسان کو بنایا ہی کیوں اگر خسارے میں تھا تو فرمایا کہ نہیں الا الذین آمنوا وہ لوگ ایمان وہ لوگ نہیں ہیں خسارے میں جو چار کام کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں اور یہ لازم و ملزوم ہے ایسا نہیں ہے کہ فقط ایمان لائیں اور عمل صالح نہ کریں یا فقط عمل صالح کریں ایمان نہ لائیں نہیں یہ لازم و ملزوم ہے نہ بد عقیدہ ہونا چاہیے نہ بد عمل ہونا چاہیے کہ ایمان لائیں عمل صالح کریں یہ دو ہر فرد کے ساتھ خاص ہیں عمل صالح بھی ہر آدمی خود کرے گا ایمان بھی ہر آدمی خود لے کے آئے گا اس کے بعد دو ذمہ داریاں تھیں جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں یہ دو انفرادی ذمہ داریاں تھیں اگلی دو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں یعنی اگر کوئی شخص اپنی ترقی کے لیے کام کرتا ہے لیکن معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ نہیں ڈالتا تو اسلام کی نظر میں وہ آدمی بھی گھاٹے کا سودا کر رہا ہے اور اگر جیسے کہ مجھ جیسے بہت سے ایسے ہیں کہ جو فقط دوسروں کو ٹھیک کرنے پر رہتے ہیں اپنی اصلاح کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی وہ بھی گھاٹے میں ہیں یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی آپ اپنی بھی اصلاح کریں گے معاشرے کی ترقی میں بھی حصہ ڈالیں گے ایسے انسان کو کامیاب انسان کہتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ انہیں مثلا آپ ان کے پاس بیٹھیے میرے پاس آپ بیٹھے میں کہوں کہ ظہیر بھائی نے کیا کیا آشف آغا نے کیا کیا سید مشتاق نے کیا کیا ذوالفقار بھائی نے کیا کیا لیکن ساری زندگی یہ نہیں بتائیں گے کہ خود انہوں نے کیا کیا یعنی سب کا پوچھتے رہیں گے اپنا نہیں بتائیں گے نہیں وہ کامیاب انسان نہیں ہے مثلاً اسی طرح عزاداری کے حوالے سے بھی جیسے ہی ماہ محرم آنا شروع ہوتا ہے بھات بھات کی بولیاں بولنے لگتے ہیں مجلس ایسی ہونی چاہیے مجلس ویسی ہونی چاہیے ماتم ایسا ہونا چاہیے ماتم ویسا ہونا چاہیے حضور بتائیے نہیں کر کے دکھا دیجیے کر کے دکھائیے. اگر وہ عزاداری بات آگے تو جملہ عرض کرتا چلوں, عزاداری زندہ وجود ہے. زندہ وجود کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اثر ڈالتا بھی ہے, اثر قبول بھی کرتا ہے. یہ زندہ وجود کی مثلاً کہ جہاں کوئی زندہ آدمی ہوگا, آپ کسی آدمی کو لے آئیے اپنے گھر, وہ آپ کے گھر سے اثر قبول بھی کرے گا اور آپ کے گھر پہ اثر ڈالے گا بھی. عزاداری بھی زندہ وجود ہے, یہ اثر ڈالتی بھی ہے, اثر قبول بھی کرتی ہے, اور اس میں ایک سیلف فلٹریشن سسٹم ہے. آپ یہ کہیے کہ عزاداری ایسے کیجئے, آپ ویسی کر کے دکھائیے, اگر وہ عزاداری کے مزاج کے مطابق ہوئی چیز تو عزاداری اس کو اپنے اندر شامل کر لے گی. اور آپ سمجھیں کہ شاید مولانا خطیبانہ جملے کہہ رہے, نہیں, آپ جب ملکوں ملکوں سفر کرتے ہیں, پاکستان میں عزاداری کی شکل اور ہے, ہندوستان میں عزاداری کی شکل اور ہے, ایران میں عزاداری کی شکل یکسر مختلف ہے, عراق میں اور طرح کی ہے, کینیڈا میں اور طرح. مثلا کینیڈا میں آپ عزاداری میں آپ جائیے جلوس آئے عزا میں تو وہاں پھول دیے جاتے ہیں غیر مسلموں کو, یہاں عزاداری کی یہ شکل ہے. اسی یہ عزاداری کی مختلف شکلیں بتاتی ہیں کہ عزاداری معاشرے کے مطابق خود کو ڈھالتی بھی ہے اور اس معاشرے پہ اثر انداز بھی ہوتی ہے. مثلاً ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں, 1936 سے پہلے مجلس شام غریبہ نہیں ہوتی تھی کہیں بھی. عصر کے وقت تازیے ٹھنڈے کیے جاتے تھے اور اس کے بعد لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے. تال کٹورا میں ایک مومن تھے, انہوں نے کہا 1936 میں, انہوں نے کہا کہ اصل مصیبت تو بعد میں شروع ہوتی ہے, لہذا ایک مجلس ہونی چاہیے جس کو ہم مجلس شام غریبہ کہیں. 1936 سے پہلے یہ مجلس نہیں ہوتی تھی, چونکہ عزاداری کے مزاج کے مطابق تھی. آج حرم امام حسین میں بھی مجلس شام غریبہ ہوتی ہے. لہذا کامیاب انسان کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ وہ فقط دوسروں پر نظر نہ رکھے, اپنی بھی اصلاح کرے, معاشرے کی اصلاح بھی کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے کہ معاشرہ برا ہے لہذا میں گھر میں بیٹھا ہوں, میں اپنی نماز روزہ کروں گا, نہیں, یہ کامیاب انسان نہیں ہے. مثلا میں مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو اگر شراب میسر ہی نہیں اور اس نے نہ پی تو کیا کمال کیا. اچھی بات ہے کہ اس کو لینے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک آدمی کو میسر ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک آدمی کو میسر ہو اور وہ نہ پیے, یہ کمال ہے. مثلا ملعون کے سینے پہ چڑھے ہوئے ہوں اور اگر کوئی ایسی چیز پیش آ جائے کہ جس میں ذات آنے لگے تو سینے سے اتر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دین بندے کی مرضی کا نام نہیں ہے, دین مرضی مولا کا نام ہے. آج ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ میرا دل یہ نہیں مانتا, آپ کے دل کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا دل نہیں مانتا تو چلے جائیے, چھوڑ دیجئے اس مذہب کو. آپ کے دل کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کا دل کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے, تو کیا وہی بدلتی رہے؟ یہ فقط معصومین کی ذات ہے کہ جدھر یہ مڑے حق ادھر مڑتا ہے. صلوات بھیجئے محمد. اور خصوصاً چونکہ مسجد میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے, دین کھلواڑ نہیں ہے, دین بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ آج میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ, مولوی کہاں, عالم کہاں, ہم تو مومنین کے عزاداروں کے پاؤں کی خاک میں شمار ہو جائے تو قیامت کو مغفرت کا سبب بن جائے گا. لیکن یہ علامہ یوٹیوب اور مولانا گوگل نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. 20 منٹ لگائیں گے, اس کے بعد مسجد اور امام باڑے میں آگے فتوے دینے شروع کر دیں گے. حضور یہ نماز امام صادق آل محمد کی بتائی ہوئی نماز ہے. اللہم صلی اللہ. اس مذہب کا کسٹوڈین معصوم کی ذات ہے. آپ اور میں اپنی مرضی سے نہ مذہب سے کچھ نکال سکتے ہیں نہ مذہب میں کچھ ڈال سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام, اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد, ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. حتیٰ مولا کے قدموں کے نیچے سے مصلی چھین لیا گیا. کیوں؟ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ صلح نہیں کرنی چاہیے, معصوم کہہ رہے سلو کرو، وہ کہہ رہے ہمارا دل نہیں مان رہا. حضور آپ کے دل کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اپنے دل کو ایسا بنائیے کہ جہاں حسن کہے سلو کر لو وہاں سلو کر لو، جہاں حسین کہے جنگ کر لو وہاں جنگ کر لو. اور فرمائے مثلا میرا چونکہ بیک گراؤنڈ دو طرح کا ہے کہ ہمارے خاندان میں ساتویں پشت ہے، مولوی ہیں، اور ساتھ میں فوج میں بھی اکثریت ہمارے خاندان کی وہ فوج میں ہے. میرا اپنا سگا بھائی سب سے بڑے بھائی جو ہیں ہیز بریگیڈیئر ان پاکستان آرمی. میں آپ کو جو آپ کا اگر بیک گراؤنڈ ہے آرمی سے، کسی سے پوچھئے کہ اگر ایک جرنل جنگ جیتنے لگے اور اس کو سپاہ سالار کہے کہ واپس آ جاؤ، وہ بغاوت کر دیتا ہے. میں نے جوانوں کی جانیں دی ہوئی ہیں، میں نے اتنی مشقت کی ہے، اب میں جب جنگ جیتنے کے قریب ہوں تو اب تم واپس بلا رہے ہو، بغاوت ہو جاتی ہے. اور بہت سی بغاوتیں فوج کی ہسٹری میں موجود ہیں. جناب مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے ہیں، تلوار اٹھا لی ہے، تنابے کٹنی ہے اور ملون پکڑا جانا ہے. قاصد آتا ہے کہ علی کہہ رہے واپس آ جاؤ. کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا میرا دل نہیں مانتا، لیکن یہ مالک ہے. کہا تلوار نکلی تھی تب بھی علی کے حکم سے، تلوار غلاف میں جائے گی تب بھی علی کے حکم سے. دین مرضی مولا کا نام ہے. چار کام، دو ہر فرد کے لیے ایمان لائے عمل صالح کرے، دو معاشرے کے لیے کہ حق کی وصیت کرتا رہے، حق کی بات کرتا رہے اور صبر کی تلقین کرتا رہے. مثلاً مومن جس کو آپ اہل ایمان کہتے ہیں، اس کی سب سے آسان ترین جو تعریف میں نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ مومن، اور اس معاشرے میں رہنے والوں کے لیے خصوصاً آپ حضرات کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا. مومن وہ ہے جو اثر ڈالے، اثر قبول نہ کرے. یہاں پہ آپ یہ جملہ سنتے ہیں، حضور یہ ویسٹ ہے، اگر یہ ویسٹ ہے تو اس کو ایسٹ بنا دیجئے. مومن کی تعریف یہ ہے. مثلا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، کمال یہ نہیں ہے کہ اس کو انجینئر بنا دیا، کمال یہ نہیں ہے کہ اس کو لائر بنا دیا. اگر آپ بچے کو مزدور بھی بنائیں، شیعہ مزدور بنائیں، وہ ڈاکٹر سے بہتر ہے. شیعہ ڈاکٹر بنائیں، شیعہ انجینئر بنائیں، شیعہ لائر بنائیں، حتیٰ یہاں تک کہ اگر اس آدمی کو، اور یہی حقوق ہیں جو حقوق اولاد پر، اولاد کے آپ پر ہوتی ہیں، اس کو اچھا نام دو، قرآن کی تعلیم دو اور اچھی تربیت کرو. ہم ان تین کو چھوڑ کے باقی سب کچھ کرتے ہیں. اس کو اسکول میں بھیجنے کے لیے لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس کو اچھا نام دو، شمر، یزید، معاویہ، خالد، یہ عبدال الاسماء ہیں، ایسے نام میں دو، اچھے نام دو. اس کو قرآن کی تعلیم دو اور اس کی اچھی تربیت کرو. پھر مولویوں کے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہماری اولاد کو تبلیغ کیجئے. حضور جو آپ نے 20 سال میں بگاڑا ہے، مولوی آدھے گھنٹے میں کیسے درست کر دے؟ اگر آپ نے تربیت حسینی کی ہوئی ہوتی، اگر آپ نے تعلیم قرآن کی دی ہوئی ہوتی، تو آپ کے زندگی کے آخری لمحے تک غلاموں سے زیادہ آپ کا تابعدار ہوگا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دو کام ہر فرد کے لیے، ایمان لائے عمل صالح کرے، اور دو کام معاشرے کی بہتری کے لیے کہ صبر کی تلقین دے. یہاں پہ ہم اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں مجھ جیسے کہ ان میں صبر کی رتی برابر نہیں ہے، اور باقی سب کو تلقین کریں گے صبر کی. نہیں حضور، پہلے خود کو اسلام بتائیے، نہیں اسلام دکھائیے. اسلام بتانے کی چیز نہیں ہے، اسلام دکھانے کی چیز ہے. یعنی آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو لوگ پوچھیں کہ جب یہ ایسا ہے تو یہ جس کو مانتا ہوگا وہ کیسا ہوگا. آپ کہیں کام کر رہے ہیں، اتنی ایمانداری سے کام کیجئے کہ آپ کے کو ورکرز آپ سے متاثر ہو کے اہل بیت کی طرف آ جائیں. یہ طریقہ اہل بیت ہے، یہ طریقہ حسینی ہے. کہ آپ جہاں ہوں وہاں سفیر امام حسین خود کو سمجھے. صلوات بھیجیے محمد بارن. سید ایمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں. ایمان یعنی ایمان بالغیب, خدا پہ ایمان, توحید پہ ایمان. توحید کیا ہے؟ کل عرض کیا تھا جہاں بات چھوڑی تھی کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ حسین نے بتایا جس کی وجہ سے نماز قائم ہے, الا اللہ خدا بتا رہا ہے جس کی وجہ سے عزاداری قائم ہے. لہذا آپ عزاداری خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا کیجئے, نماز مظلوم کربلا کو خوش کرنے کے لیے پڑھا کیجئے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ عزادار ہو اور نمازی نہ ہو, اور اس نمازی کی نماز مردود. ایسا قرآن کہتا ہے کہ نمازیں رد کر دی جائیں گی. بہت سی نمازیں بھی مردود ہوتی ہیں اور بہت سے نمازی بھی مردود ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. توحید کیا ہے؟ خدا واجب الوجود ہے, بندہ ممکن الوجود ہے. فلسفے کی بحث ہے لیکن بہت مختصر سے وقت میں اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو لطف آ جائے گا. واجب الوجود کی تعریف کیا ہے؟ کہ اس کی صفات عین ذات ہیں, ذات عین صفات ہے. کیا معنی؟ ویسے جب مجمع خاموش ہو جائے تو آپ گھبراتے نہیں ہیں, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. اور پھر کچھ زاگرین ہوتے ہیں کہ بہت تنگ کرتے ہیں کہ بولیے بولیے. کو بہت تنگ کرے تو اس کو کہیے کہ مولانا آپ بولنے کے لیے آئے ہیں, ہم سامعین ہیں, ہم سننے کے لیے آئے ہیں. سامع کا مطلب یہ ہوتا ہے سننے والا, اور خطاب خطیب یعنی خطاب کرنے والا. تو اگر کوئی بہت تنگ کرے تو اس کو کہیے کہ ہم تو ہیں ہی سننے والے, آپ بولنے والے ہیں. یہ جو آپ بولتے ہیں یہ آپ ہماری وجہ سے نہیں بولتے, یہ مودت آپ کو بلواتی ہے. جتنے آپ کے نعرے ہیں, مثلا نعرے توحید ہے, نعرے رسالت ہے, نعرے حیدری ہے, اور نعرے صلوات ہے. یہ ہمارے نعرے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نعرے تکبیر کے ساتھ باواز بلند نہیں کہا جاتا. جملہ آگے تو عرض کرتا چلو. نعرے رسالت کے ساتھ باواز بلند نہیں کہا جاتا, حتیٰ نعرے حیدری ہمارا پسندیدہ نعرہ ہے اور ہونا چاہیے, اس کے ساتھ بھی باواز بلند آپ نہیں کہتے. صلوات کے ساتھ آپ باواز بلند کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب بھی کوئی مومن صلوات کا نعرہ لگوائے تو کہتے ہیں باواز بلند صلوات, تو یہ باواز بلند صلوات کے ساتھ کیوں ہے؟ یاد رکھیے میرے محترم حضرات, یہ جہاں آپ آ کے بیٹھے ہیں یہ عبادت ہے, اس کو مجلس کہتے ہیں. اس مجلس کی صورت یہ ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں, میں نے مجلس تیار کی, آپ کے سامنے میں نے وہ پڑھ دی. مجلس کیا ہوتی ہے؟ اور جو ممبر سے اس تعریف پہ جس کی گفتگو پوری نہ اترے اس کو ممبر سے اتار دیجئے. مجلس کی تعریف یہ ہے کہ جس میں خدا کا ذکر ہو, مصطفیٰ کا ذکر ہو, آل مصطفیٰ کا ذکر ہو, یہ تین ذکر جس میں ہو اس کو مجلس کہتے ہیں. میں نے تیار کی, آپ نے سنی, ایک یہ مجلس ہے. ایک مجلس ایسی بھی ہے کہ جو خدا نے پڑھی فرشتوں نے سنی. اب اور فرمائیں کہ ایک مجلس وہ بھی ہے کہ جو خدا نے پڑھی فرشتوں نے سنی. مجلس کی تعریف کیا تھی؟ خدا کا ذکر, مصطفیٰ کا ذکر, آل مصطفیٰ کا ذکر. وہ مجلس جو خدا نے پڑھی فرشتوں نے سنی, اس مجلس کو درود کہتے ہیں. کہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خدا کا ذکر, صلی علی محمد مصطفیٰ کا ذکر, وآل محمد آل مصطفیٰ کا ذکر, یعنی کائنات کی کامل ترین مجلس کو درود کہتے ہیں. اچھا اب اگر یہاں پہ کوئی اجنبی آئے اس مجلس میں, وہ مجھے ممبر پہ بیٹھا دیکھے, آپ کو فرش پہ بیٹھا دیکھے, تو ایک سوال کرے گا, وہ کہے گا کہ آپ نے عدل نہیں کیا, کہ یہ شخص علم میں کم ہے آپ سے, مرتبے میں کم ہے, اس کو آپ نے اونچا بٹھایا ہے, خود آپ زمین پہ بیٹھے ہیں, حالانکہ آپ کے پاس علم زیادہ ہے, آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے, مجھے وہاں بیٹھنا چاہیے. تو آپ اس شخص کو کہیں گے کہ ایسی بات نہیں ہے,
یہ ذاکر کی نہیں ذکر کی فضیلت ہے، یہ ذکر کم مرتبہ کو بلند مرتبہ کر دیتا ہے۔ تو جس طرح نشست میں فرق ہے اسی طرح ثواب میں فرق ہے۔ آل محمد کا ذکر کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے، ذکر سننے والے کا ثواب کم ہے۔ مصائب پڑھنے والے کا ثواب زیادہ ہے، مصائب سننے والے کا ثواب کم ہے۔ ہم جو آپ کو کہتے ہیں کہ بابا سے بلند درود پڑھیے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب آپ مجلس پڑھیں ہم سنیں تاکہ مرتبہ برابر ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ نظر ڈالیے، سارے کام خداوند قدوس نے فرشتوں کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی بارش برسانے والا فرشتہ ہے، کوئی کھیتیاں اگانے والا فرشتہ ہے، کوئی ہواؤں کو چلانے والا فرشتہ ہے، یعنی فرشتوں کے ذمہ کام لگائے ہوئے۔ فار ایگزامپل، اس کی لا تشبیہ لہو لا شبیہ لہو ولا مثال لہ، خدا کی نہ کوئی شبیہ ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثلا کینیڈا کا پرائم منسٹر ہے، اب ہماری بارگاہ کے سامنے اگر سڑک بھی بنے اور کوئی پوچھے کہ کس نے بنوائی ہے تو آپ کہیں گے وزیر اعظم نے بنائی ہے، کیا وہ خدا ہے تو بل چلے گے؟ نہیں، اسے کام آگے ذمہ لگائے ہوئے ہیں، کوئی پروینشل گورنمنٹ کے ذمہ، کوئی میونسپل گورنمنٹ کے ذمہ، اس طرح سے کام اس نے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن کوئی نہ کوئی فائل ایسی ہوتی ہوگی جس میں وہ خود دستخط کرتا ہوگا، سارے کام لوگوں کے ذمہ لگائے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی ایک کام ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جو وہ خود کرتا ہے۔ خداوند قدوس نے بھی فرشتوں کے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، کوئی مارنے والا فرشتہ ہے، کوئی جلانے والا فرشتہ ہے، کوئی جلانے والا فرشتہ ہے، کوئی کھیتیاں اگاتا ہے، لیکن پورے قرآن میں دو کام ایسے ہیں کہ جو خدا خود کرتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں کہ دو کام ایسے ہیں کہ جو خدا خود کرتا ہے، وہ پورے قرآن کے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں کہہ رہا، دو کام ہیں کہ جو خدا خود کرتا ہے۔ آل محمد پر درود بھی خود بھیجتا ہے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنتیں بھی خود کرتا ہے۔ پہلی آیت تو مولوی سناتے ہیں، دوسری آیت نہیں سناتے۔ والذین یؤذون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنتیں کرتا ہے۔ فی الدنیا والا توجہ ہے، ہے جلد یہ جملہ مکمل کر دوں، سننا چاہتے تو بعض بلند درود بھیجئے محمد۔ اللہ آخرت میں ان پہ لعنتیں کرتا ہے۔ اب جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لعنتیں کیوں کرتے ہیں، سونے دی ذات تے درود پڑھ لیا کرو، یہ کہتے ہیں، تو میں کہوں گا خدا کو بھی کہو کہ لعنتیں کیوں کرتا ہے، صرف درود پڑھ لیا کرے۔ خدا کہے گا کہ درود بھی ضروری ہے، لعنت بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ میں کوئی اجنبی موضوع تو نہیں چھیڑ بیٹھا کہ خدا لعنتیں کرتا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں اگر آپ غور کریں، الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو خدا کو اذیت دیتے ہیں، is it possible کہ کوئی خدا کو اذیت دے؟ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اذیت تو اذیت، جو اس کی حکم عدلی کرے وہ لعنت کا سرٹیفکیٹ دے کے اس کو شیطان بنا دیتا ہے، اس کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ خدا تو خدا، کہ آپ اپنے امیجیٹ باس کو اذیت دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ اس کو اذیت نہیں دیتے۔ اور اس لیے فرمایا کہ جس کی بیوی اور بچے خیر، یہاں تو بیویاں سنا ہے اسی طرح، لیکن اگر مرد جو گھر کا سربراہ ہے، نان و نفقہ، اور وہ سربراہ کس کا ہے؟ بیوی اور بچوں کا، اگر وہ انہیں اذیت دے، قیامت کے دن خدا معاف نہیں کرے گا۔ روایت موجود ہے، آتا یہاں تک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی فوت ہوئے، رسول اکرم نے کفن میں شرکت کی، جنازہ خود پڑھایا، دفن کیا، دوسرے دن وہاں سے گزرے تو کہا کہ یہاں سے ہٹ کے گزرو، یہ صاحب عذاب ہے۔ کہا مولا آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ کے دفن میں شریک تھے، یہ کیسی صاحب عذاب ہے؟ کہا کہ اس کی بیوی اس سے راضی نہیں ہے. اس صحابی کی ماں سن رہی تھی, پہنچی اپنی بہو کے پاس, کہا خدا کا واسطہ ہے اس کو معاف کرو, وہ کیا کرتا تھا؟ کہا کہ وہ مجھے صحیح نام سے نہیں پکارتا تھا. یعنی آپ کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو تو آپ اذیت دے سکتے ہیں, باس کو کیسی اذیت ہو؟ جب باس کو اذیت نہیں دے سکتے تو خدا کو کیسی اذیت دے سکتے ہیں؟ اور خدا کہتا کہ الذین یؤذون اللہ, جو خدا کو اذیت دیتے ہیں, ورسولہ خدا کے رسول کو. یہ رسول وہ ہے کہ طائف میں لوگوں نے پتھر مارے, یہ رحمت للعالمین ہے, انہوں نے دعا کی. ایک عورت آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی, بیماری کی وجہ سے نہ کر سکی, اس کے گھر چلے گئے. رسول کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ یعنی نہ خدا کو کوئی اذیت دے سکتا ہے نہ رسول کو. تو یہ خدا کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ کہ الذین یؤذون اللہ, کہ جنہوں نے خدا کو اذیت دی, جنہوں نے رسول کو اذیت دی. خدا کو اذیت دے کوئی نہیں سکتا. اگر یہ روایت ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس آیت کا کوئی جواب نہ ہوتا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ الفاطمۃ بدعت منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ, کہ یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. یعنی لعنت خاص ہے دشمنان زہرا کے ساتھ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہ لعنت بھی ضروری ہے, درود بھی ضروری ہے. اور پھر یہاں پہ جی ٹی اے کے مسائل سے آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں کہ جی نام لے کے ہو نہ ہو, یہ ہو وہ ہو. ہمارے پاس سیرت ائمہ ہے, زیارت عاشور پڑھیے, جیسی وہاں پہ لعنت ہے ویسی کر دیجیے. لیکن کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں تو خدا مسبب الاسباب ہے. مومنین کچھ اصرار بھی کرتے ہیں اور کچھ آ کہتے ہیں کہ کلپ بنتے ہیں, یہ ہوتا ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, تو وہ مسبب الاسباب ہے. خدا قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے بھی قدرت کا اظہار کیا کہ کائنات میں امیر المومنین کی ذات فقط حیدر کرار ہے. حتی امام حسن بھی امیر المومنین نہیں ہے, امام حسین کو بھی آپ امیر المومنین نہیں کہہ سکتے, حتی امام زمان کو آپ امیر المومنین نہیں کہہ سکتے, فقط حیدر امیر المومنین ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مولا کے مقابلے پہ بہت سے جھوٹے امیر المومنین کھڑے گئے, دو دو آپ کے دور میں. پرانی بات کیوں بتائیں؟ آپ کے دور میں. اور یہ ایسے لعنتی ہیں کہ پوری دنیا ان پہ لعنتیں کر رہی ہے. یعنی کوئی آدمی آپ کو دنیا میں ایسا نہ ملے گا کہ جو ان پہ لعنت نہیں کر رہا. ایک کا نام ہے ابو بکر البغدادی, وہ عراق والا ملعون, اور یہ جھوٹا امیر المومنین. اور ایک افغانستان میں تھا عمر, ملا عمر. خدا کرے گا کہ ایک تیسرا بھی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ عراق والا ابو بکر بغدادی, ساری دنیا لعنتیں کر رہی ہے. افغانستان والا ملا عمر, ساری دنیا لعنتیں کر رہی ہے. اور یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے, یہ اتفاق نہیں ہے کہ ان دونوں جھوٹے امیر المومنین کے مقابلے پہ جو دو نام آتے ہیں, دونوں علی ہیں. ایک کو علی سیستانی کہتے ہیں, دوسرے کو علی خامنہ ہی کہتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کہ ایمان لائیے. ایمان کس پہ؟ خدا پہ. خدا واجب الوجود. واجب الوجود کی تعریف کیا ہے؟ کہ اس کی ذات عین صفات, صفات عین ذات. اور ہم ممکن الوجود ہیں. ہماری تعریف یہ ہے کہ صفات اور ہیں, ذات اور ہے. اب آپ خاموش ہو گئے, میں اس کو آسان کرنے لگا ہوں. مثلا خدا کی ایک صفت ہے اس کا عالم ہونا. کیا معنی کہ ذات عین صفات اور صفات عین ذات؟ ذات واجب الوجود کی تعریف کے ذات عین صفات, صفات عین ذات. خدا کی صفت ہے علم. یہ علم اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی عالم نہ تھا پھر عالم ہوا. نہیں, وہ جب سے ہے عالم ہے، خدا قادر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی قادر نہ تھا، پھر صفت قدرت اس کی ذات کے ساتھ منحقوبی نہیں، وہ جب سے ہے قادر ہے، خدا حی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کبھی حی نہ تھا پھر حی ہوا، نہیں، وہ جب سے ہے حی ہے۔ اور پھر آپ کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، خدا کی صفات کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، صفات ذات اور صفات افعال۔ صفات ذات تین ہیں، خدا کا عالم ہونا، خدا کا قادر ہونا، خدا کا حی ہونا۔ مجھے علم ہے مشکل موضوع چھیڑ بیٹھا ہوں، باقی تمام صفات یعنی خدا کا رازق ہونا، خدا کا قہار ہونا، خدا کا جبار ہونا، یہ سب صفات افعال ہیں۔ صفات افعال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بڑی سادہ سی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ صفت اور فعل، یعنی جب کوئی صفت کام کرنے سے حاصل ہو، مثلا معاشی چلنے والا، جب وہ چلا نہ تھا تو کیا معاشی تھا؟ نہیں، چلے گا تو معاشی ہوگا۔ ظالم مارنے والا، جب مارے ہی نہیں تو ظالم کیسا؟ اور پھر تاریخ میں کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے جب بھی مارا ہے بہن کو مارا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلی اللہ توجہ ہے میرے محترم مدار، کہ صفت فعل یعنی جب آپ کوئی ایکشن کریں تو وہ صفت حاصل ہوگی، جیسے متکلم بولنا، یہ صفت ہے، جب بولے گا ہی نہیں تو متکلم کیسا؟ بولے گا تو متکلم ہوگا۔ یعنی خدا کی کچھ صفات ذات ہیں، کچھ صفات افعال۔ صفات ذات اس کا حی ہونا، اس کا قادر ہونا، اس کا عالم ہونا۔ جب تک خدا نے کسی کو رزق دیا ہی نہ تھا تو کیا رازق تھا؟ نہیں، جب پہلی دفعہ کسی کو رزق دیا ہوگا تو رازق بنا۔ لیکن یہ صفات افعال بھی پلٹتی ہیں صفات ذات کی طرف۔ خدا کے لیے اگر یہ بات سمجھنا ہے تو let me know، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر سمجھے اگر چلے گئے تو مشکل ہو جائے گی، کہ صفات افعال یہ بھی واپس پلٹتی ہیں صفات ذات کی طرف، کہ جب تک اس نے رزق نہ دیا تھا رازق تو نہ تھا، لیکن اس کے علم میں تھا کہ میں رازق ہوں، وہ قدرت رکھتا تھا کہ رازق ہو۔ خدا جبار ہے، جب تک اس نے کسی پہ قہر کا اظہار نہ کیا تھا تو کیا قاہر تھا؟ نہیں، جب قہر کا اظہار کیا تو قاہر ہوا۔ لیکن یہ بھی پلٹتی ہے صفت ذات کی طرف، کہ اس کے علم میں تھا کہ وہ قہار ہے، وہ قدرت رکھتا تھا کہ قہار ہو۔ توجہ ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، کہ اس کی ذات عین صفات، صفات عین ذات، ہم اس کے بالکل برعکس ہیں، ہماری ذات اور ہے، صفات اور ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ وہ وہی ہے، هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ وہی خدا ہے جس نے آپ کو ماؤں کے بطن سے پیدا کیا، تم کچھ نہ جانتے تھے۔ یعنی قرآن ایک سرٹیفائیڈ جاہل تھے ہم جب اس دنیا میں آئے، پھر کوشش کی، علم صفت علم حاصل کی، لوگ علامہ کہلوانے لگے۔ اور جملہ متعلقہ ہے، عرض کرتا چلوں کہ یہاں تو آپ نے سب کو یہ علامہ، مجھے بھی علامہ بنا دیا۔ نہیں حضور، ہم نہیں ہیں علامہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے 1999 میں میرے والد کے شاگرد تھے علامہ جعفری صاحب، اقبال حسن جعفری، وہ شہید ہوئے، جس دن وہ شہید ہوئے پیرا خاک ملتان میں، اسی دن مجلس تھی خانوال میں، ڈاہے ہیں وہ، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے عرفان احمد خان ڈاہا، اس کی والدہ کی مجلس تھی قرخانی کی، وہ والد صاحب نے پڑھنی تھی، تو چونکہ اقبال جعفری صاحب شہید ہو گئے تھے تو میرے والد نے کہا کہ تم جا کے مجلس پڑھو۔ یہ میری پہلی مجلس تھی زندگی کی، بھیجنے لگا، میں گاڑی پہ بیٹھا تو بلایا واپس، ادھر آؤ، کہا حکم، کہا کہ اب خدا خدا کرے اور تم بھی مہربانی کرنا، یہ ایک مجلس پڑھ کے واپس آؤ تو علامہ نہ ہو جانا۔ اور وہی ہوا، حضور ہم کہاں کے علامہ، ہم نے لفظوں کی توقیر گھٹا دی ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم مزاج، کہ جب اس نے کوشش کی جاہل تھا، کوشش کی تو عالم ہو گیا، جب پیدا ہوا تو تسبیح نہ تھام سکتا تھا، قدرت نہ تھی، پھر کوشش کی تو 100 کلو کے ویٹ اٹھانے لگا۔ یعنی ذات اور تھی، صفت اور تھی۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جو عالم بن جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے علم چھن جاتا ہے، الزائمر ہو جائے، صفت جدا ہو جائے گی، سو جائے علم ہٹ جائے گا، توجہ ہے، یعنی آیا تھا تو قدرت نہ رکھتا تھا پھر قادر ہوا، اس دنیا میں آیا تھا تو علم نہ رکھتا تھا پھر عالم ہوا، آیا تو بول نہ سکتا تھا پھر کوشش کی تو ایسا بولا کہ چپ نہیں ہوتا، یعنی ہماری ذات اور ہے صفت اور ہے، خدا کی ذات عین صفات ہے، صفات عین ذات ہے۔ اب یہاں تک میرا امتحان تھا، اب آپ کا امتحان ہے کہ خدا واجب الوجود، اس کی ذات عین صفات، صفات عین ذات، ہم ممکن الوجود، ہماری ذات اور ہے صفات اور ہیں، پیدا ہوئے تو جاہل تھے پھر عالم ہو گئے، پیدا ہوئے تو بول نہ سکتے تھے پھر بولنے لگے، پیدا ہوئے تو قدرت رکھتے تھے پھر قادر ہو گئے۔ اب اگر کوئی بچہ ایسا آئے کہ جو آتے ہی قرآن سنانے لگے، جو آتے ہی کلہ اجدر کو جیت دے، تو کیا اب ایسی دنیا میں، ممکن الوجود کی دنیا میں کوئی ایسا بچہ آ جائے کہ جو تورات و زبور و قرآن سنائے، جو غیب کی خبریں دے، جو آتے ہی کلہ اجدر کو چیر دے، تو کیا آپ اسے ممکن الوجود کہیں گے؟ اس کی تو ذات میں وہ صفات آلریڈی موجود ہیں۔ اسی لیے معصوم، اب جملہ ہے جو آپ کا میں نے امتحان کہا تھا، کہ اسی لیے جب معصوم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اپنے علم کا اظہار بھی کرتے ہیں اور خدا کو سجدہ بھی کرتے ہیں، سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اس جیسے نہیں ہیں، علم کا اظہار کر کے بتاتے ہیں کہ ہم تم جیسے نہیں، توجہ ہے نا میرے محترم اللہ، ہم ممکن الوجود ہیں، وہ واجب الوجود ہیں۔ اور پھر قرآن جب اپنا افتتاح کرتا ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی ایمان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب آئی کیوں؟ متقین کی ہدایت کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ متردہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، صاحبان مطالعہ حضرات تشریف فرما ہیں، اور کتاب سے دوستی کیجئے، بولنے سے زیادہ پڑھا کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سب وے میں، بسوں میں لوگ کتابیں لے کے پھرتے ہیں، کتاب پڑھیے، کتاب کہتے ہیں کہ بہترین ساتھی ہے، اور واقعی بہترین ساتھی ہے، یہ بھی کتاب ہے، قرآن بھی کتاب ہے، اس کو قرآن سمجھ کے الماری میں رکھنے سے بہتر ہے کتاب سمجھ کے پڑھا کیجئے۔ یہاں ایسے ایسے انسٹنسز ہیں کہ خاتون انہوں نے مجھے خود بتایا، کہا مولانا، ہم نکاح پہ گئے، کہا مولانا جو قرآن میری ماں نے مجھے جہیز میں دیا تھا میں اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ اپنی تعریف کر رہی ہیں یا تنقید کر رہی ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بیٹی اگر آپ کی 22-23 سال کی ہے تو 23 سال آپ نے وہ قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ اگلے خمینی کے بارے میں معروف ہے کہ مہینے کے بعد ان کی مفاتی کی جلد پھٹ جاتی تھی، بھائی استعمال کریں گے کتاب کو تو کتاب پھٹے گی، قرآن کریم پڑھنے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں قرآن خود شکوا کرتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کہے گا کہ مجھے محجور چھوڑ دیا گیا، کیا یہ دیوبندوں سے شکوا ہے، یہ آپ اور مجھ سے شکوا ہے کہ کتاب متقین کے لیے تھی اور جو امام المتقین کے ماننے والے تھے انہوں نے میرا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا۔ خدا ہمیں قرآن کا قاری اور قرآن کا عامل بنائے، صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کتاب سے پہلے ایک پریفیس لکھا جاتا ہے جس کو مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں، مقدمۃ الکتاب، بات لمبی ہو جائے گی، آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا، اجازت ہے کہ آج 45 کی بجائے 48 منٹ ہو جائیں، کہ دو سید آئے ہوئے ہیں 5 منٹ ان کے صدقے میں، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ مقدمہ نکلا ہے مقدمۃ الجیش سے، مقدمۃ الجیش اس کو ایبریویشن اس کی او پی ہے انگلش میں، اب اس کا لفظ کیا بنتا ہے ڈونٹ نو، وہ کیا ہوتی ہے او پی، کہ پیچھے اگر پوری فوج آ رہی ہے تو آگے 1,000-1,500 فوجیوں کا لشکر ہوگا، وہ آگے کیوں ہوتا ہے، وہ 2-3 کلومیٹر آگے ہوگا، کہ اگر دشمن شب خون مارے تو یہ جو آگے چھوٹا حصہ ہے فوج کا یہ اس کو روکے تاکہ پچھلی فوج کو
پتہ چل جائے کہ حملہ ہو گیا ہے. وہ فرمانے تو اس کتاب کے شروع میں جو پریفیس ہوتا ہے اس کو مقدمہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ کتاب کس نے لکھی، کیوں لکھی اور کس کے لیے لکھی. ان تین سوالوں کے جواب پریفیس میں ہوتا ہے، مقدمے میں. آپ مثلا چیپٹرز میں جائیں، ایک کتاب آپ کو بہت اچھی لگے، آپ وہ کتاب اٹھائیے، کھولیے، پہلا جملہ ہی آپ کی سمجھ میں نہ آئے. کیا وہ کتاب بظاہر بڑی اچھی لگی، آپ نے اٹھائی، کھولی، پہلا جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. اچھا آپ نے کہا کہ شاید کوئی ایپلیکیشن ہے، اس کا حاشیہ دیکھتے ہیں. حاشیے پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کوشش کرنے کی، یہ تمہیں سمجھ آ بھی نہیں سکتا. تو کیا آپ ایسی کتاب خریدیے گا؟ کہ حضور جب پہلا جملہ ہی نہیں سمجھ آتا اور مصنف نے لکھ دیا ہے کہ ڈونٹ ٹرائی، تم نے سمجھا بھی نہیں سکتی، ہمیں کتاب اپنے پاس ہی رکھیے. خدا نے کتاب لکھی تھی بندوں کے لیے، پہلا جملہ ہی ایسا لکھا، الف لام میم حروف مقطعات. کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فلسفی، کوئی مؤرخ ان کے معنوں کو نہیں جانتا. کہا کہ سر بینی و بین رسولی، یہ محب اور محبوب کے درمیان راز ہے. خدا نے کتاب بندوں کے لیے لکھی، پہلا جملہ ایسا لکھ دیا کہ جو بندوں کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اب اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ عرض کروں تو شاید بارگاہ خدا سے یہ جواب آئے کہ میں نے اس لیے پہلا جملہ ایسا رکھا کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، کہ اگر کوئی ملعون کل کو یہ آگے کہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے تو اس کو کہو تم تو پہلا جملہ نہیں سمجھتے، کتاب یا سمجھ لو گے. کوئی شک نہیں اس کتاب میں. پہلا تو قرآن آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ جھوٹی موٹی کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک بے عیب ہے، لا ریب ہے، بے شک ہے. لکھی کس لیے؟ ہدل للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے. قرآن متقی بناتا نہیں ہے، متقی کی ہدایت کرتا ہے. اگر قرآن متقی بناتا ہوتا تو ایک حافظ اسلام آباد کی ستارہ مارکیٹ میں پھٹ نہ جاتا. متقی پھٹتے نہیں ہوتے، لہذا قرآن متقی بناتا نہیں ہے، متقی کی ہدایت کرتا ہے. متقی بننا انسان کا کام ہے، جب متقی بن جائے تو قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے. اچھا اس کا برعکس، قرآن اگر متقی کی ہدایت کرتا ہے تو غیر متقی کو گمراہ کر دیتا ہے. ذمہ داری سے جو لحاظ کر رہا ہوں کہ متقی کو اگر خود قرآن، آپ دیکھ لیجئے، اگر یہ ٹیوب لائٹ روشنی کرتی ہے، بجھا دیجئے تو کیا کرے گی؟ اندھیرا. قرآن متقی کی ہدایت کرتا ہے تو غیر متقی کو گمراہ بھی کرتا ہے. آپ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، میں جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر یہ قرآن متقی کے ہاتھ میں آئے تو کربلا وبا ہوتی ہے، غیر متقی کے ہاتھ میں جائے تو خودکش بمبار بنتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں. وہاں جو لوگ منافع میں ہیں ان کی پہلی صفت ایمان تھی، یہاں متقین کی پہلی صفت ایمان بتائی گئی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں. جو نمازی نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے اپنے خسارے کو منافع میں بدل لیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کل کے وعدے کے مطابق میں آ گیا اس بات پہ کہ اور جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ اس کو لوگوں میں انفاق کر دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ متقین کی تین صفتیں. غیب پر ایمان لانے والے، آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ اجازت ہے کہ جو ناز کر دوں، سننا چاہتے تو بعض بلند درود بھیجے. محمد غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ لوگوں میں انفاق کر دیتے ہیں. اور اس کی جو ملاحظ کیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رزق آپ کا کمایا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں رہا ہے خدا میں دینے کی، کوئی ضرورت نہیں رہا ہے مولا میں دینے کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے دیا ہے تو پھر خرچ کرنے سے ڈریے نہیں، جس نے کل دیا تھا وہ آئندہ کل بھی دے دے گا، جب اس نے دیا ہے تو وہ پھر بھی دے دے گا. اور یہیں پہ اگر اجازت ہو تو جملہ عرض کروں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے راہ خدا میں خرچ کیا، آپ نے بارگاہ میں خرچ کیا،
کمال یہ ہے کہ بارگاہ نے آپ کا مال قبول کر لیا. بہت سے مال ایسے ہیں اور بہت سے مالدار ایسے ہیں کہ جو دروازے اہل بیت پہ دھتکار دیے جاتے ہیں. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے مال کو امام نے اپنے راہ میں قبول کر لیا. اور یہیں پہ اس مترقی دور میں اپنی پوری آزادی کے ساتھ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں. بہرحال اس آزادی میں بھی بہت باتیں ہیں, ہمارا سینہ بھرا ہوا ہے, لیکن کیا کریں, جو ظاہر بات ہے وہی چلاتے ہیں کہ یہ آزادی ہے, شخصی آزادی ہے. آپ کو آپ اپنی پوری شخصی آزادی کے ساتھ اگر یہاں پہ چاہیں کہ آپ سال کے آخر تک کوئی ایک پیسہ مشکوک آپ کے مال میں نہ آئے, یقین مانیے بہت مشکل ہے. مثلا ٹیکس ریٹرن آئے, کہاں کہاں سے آئے, لمبی بحث ہے. اور ویلفیئر کا تو ہم نام لے تو لوگ آ کے ہمارے کانوں میں قدم والا نہ, مہربانی کیجیے اس پہ بات نہ کیجیے. بہرحال بہت مسائل ہیں. آپ سال کے آخر میں پوری آزادی کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مال میں ایک پینی بھی مشکوک نہیں ہے. اور جب مشکوک مال آ جائے تو مشکوک مال اہل بیت قبول نہیں کرتے. ایک وہ زمانہ ہے کہ جہاں سود کے بغیر بات کرنا ممکن نہ تھی, فخر کیا جاتا تھا, ڈاکے مارنا پیشہ تھا, چوریاں کرنا فخر کی بات تھی, بیٹیاں زندہ دربار کر دی جاتی تھی. ایسے ماحول میں جس کا پورا مال ایسا ہو کہ خدا قبول کر کے بدلے میں آیتیں بھیج دے, اس کو مادر زہرا خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. یہ عام بات نہیں ہے, یہ محسوس کرنے کی بات ہے کہ پورے مال میں ایک مشکوک پیسہ بھی نہیں تھا کہ خدا ہم نے خدوس کہتا کہ یہ سب قبول ہے, اس کو واپس کر دو, یہ مشکوک ہے. نہیں, ایسے ماحول میں جس کا سارا پیسہ پاک ہو اس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. اور یہی میں جملہ عرض کرتا چلوں, اور وہ بہت سی میری آڈینس ایسی ہے کہ جن کو پسند نہیں بھی آتا. دو شادی اور لندن اونٹیریو میں تو وہ جب آدھی بات آپ سنتے ہیں اور آگے جا کے کر دیتے ہیں تو مصیبت ہو جاتی ہے. انہوں نے آدھی بات سنی اور آگے کر دی, اس کے بعد تو 8-10 فون پہ, کبھی کبھی فون پہ بھی مجلس پڑھنی پڑ جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ بیٹا آپ کا ہی جگر تھا کہ اس پہ نعرہ لگوا دیا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. دو شادیاں جائز نہیں ہیں, تین چار تو بجائے خود, دو شادیاں جائز نہیں ہیں, مشروط جائز ہیں, شرط کے ساتھ جائز ہیں. اگر وہ شرط پوری نہیں کر سکتے تو خود قرآن کہتا ہے تو پھر ایک پہ اکتفا کرو. وہ شرط کیا ہے کہ دونوں میں عدل ہو. یہ دونوں میں عدل کرنا ناممکن کے قریب ہے کہ دو خواتین میں عدل کرنا, ہم اولاد میں عدل نہیں کر سکتے تو بیویوں میں کیسے عدل کریں گے, بہت مشکل ہے. بڑی بیلنس پرسنالٹی چاہیے کہ اگر آپ اس کو عدل کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, یعنی مشروط جائز ہے کہ عدل کر سکو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. آپ جب تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو رسول اکرم کے عقد میں 9-9 ازواج بھی رہی ہیں, لیکن جب تک خدیجہ رہیں کوئی شادی نہیں کی. آپ فضیلتیں سنتے ہیں, آج فقہی فضیلت سنیے مادر زہرا کی, کہ جب تک جناب خدیجہ عقد میں رہیں کوئی دوسری زوجہ نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ کائنات میں رسول اکرم کی نظر میں کوئی ایسی خاتون نہ تھی کہ جس کو خدیجہ کے برابر حقوق دیے جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. شخصیتیں ہیں کہ جن کی ساری جمع پونجی اسلام پہ لگ گئی اور جنہوں نے اسلام کو بچایا. ایک کا نام خدیجہ ہے, ایک ابو طالب. خدیجہ کی اولاد, خدیجہ کا مال, ابو طالب کی اولاد نے اسلام کو بچایا. اور ابو طالب کی اولاد میں سے ابو طالب کی ایک بیٹی کا نام سکینہ بھی ہے. روایت ہے کہ جناب بلال بعد از رحلت رسول مدینے میں تشریف لائے. علی علیہ السلام نے کہا کہ بلال آج اذان تم دینا. کہا مولا میں نے وعدہ کیا تھا
کہ رسول اکرم کے بعد میں اذان نہیں دوں گا, میرا اذان سننے والا اس دنیا میں نہیں رہا. کہا کہ میں نہیں, زہرا کہہ رہی ہیں, بی بی کہہ رہی ہیں کہ مجھے بابا کی یاد ستا رہی ہے. تم جب اذان دیتے تھے تو میرے بابا گھر میں گھر کے سین میں نماز کی تیاری شروع کرتے تھے, مجھے بابا کی یاد ستا رہی ہے, آج اذان تم دینا. کہا سیدہ کا حکم ہے؟ ہاں. کہا آج زور کی اذان بلال دے گا. روایت بتاتی ہے کہ جناب سیدہ نے فضہ کو کہا کہ میرا بستر دروازے کے قریب لگا دو تاکہ میں آواز اذان کی صدا سن سکوں. میں کہتا ہوں بی بی کی سن مبارک 18 سال ہے, فضہ کو کیوں کہہ رہی ہے کہ بستر لگا دو؟ سادات سے معافی مانگ کے کہ سیدہ کا پہلو زخمی ہے. روایت کہتی ہے کہ منارہ اذان پہ بلال گئے, کہا اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نالین مبارک علی علیہ السلام کے پاؤں میں نہیں ہیں, تیز قدموں سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اور کہے بلال اذان روک دے, اذان روک دے. مولا خود تو حکم دیا تھا, کہا کہ زہرا غش کر گئی ہے. میں کہہ دوں بی بی منارہ اذان پہ بابا کا نام نہ سنا گیا, قربان جاؤں 4 سال کی زہرا پہ کہ جو بابا کا نام نہیں سال نو کے نیزہ پہ دیکھتی رہی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. رجب کی آخری تاریخوں کو جب یہ قافلہ مدینے سے نکلنے لگا, ولید جو مدینہ کا گورنر ہے اسے حسین کو بلایا. جناب زینب علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک حسین نہ سوتے تھے زینب نہیں سوتی تھی. آج عشاء کی نماز کے بعد حسین گھر سے باہر جانے لگے اور محمد کو بلایا, کہا کہ ماموں کے پیچھے جاؤ, یہ حسین کا طریقہ نہیں ہے کہ عشاء کے بعد گھر سے باہر جائیں, کوئی خاص موقع ہے, یہ کوئی خاص مہم درپیش ہے. جناب ابو الفضل عباس کو زوجہ عباس نے کہا, جوانا نے بنی ہاشم 18 کی تعداد مولا کے پیچھے چلے. جب ولید کے دربار سے, آپ کو معلوم ہے کہ ولید کے دربار میں کیا ہوا, جب واپس آئے تو دروازے پہ بہن انتظار کر رہی ہے. حسین کہاں تھے؟ کہا ولید نے دربار میں بلایا تھا. معاویہ فرار ہو گیا ہے, یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے, مجھ سے بیعت مانگی گئی ہے. کہا کہ حسین کیا جواب دیا؟ کہا زینب آپ بتائیے کتابوں کے لفظ ہیں. کہا حسین میری بھی رگوں میں علی و زہرا کا خون ہے, تیری بھی رگوں میں علی و زہرا کا خون ہے, لیکن آپ امام ہیں, کیا کہہ آئے ہیں؟ کہا زینب میں انکار کر آیا ہوں. کہا بھیا بہت اچھا کیا. کہا کہ 2 جنگیں لڑنی پڑیں گی, شاید کہا ہوگا کہ ایک جنگ میں لڑ لوں گی, ایک جنگ آپ لڑ لینا, اور جب فوجوں کی تقسیم ہوئی ہو تو کہا ہوگا کہ اصغر آپ کے ہاتھوں میں تیر کھائے گا, سکینہ میری گود میں تماچے کھائے گی. اجرکم علی اللہ. جناب سکینہ کے حوالے سے ایک روایت حمید ابن مسلم کی ہے, کہتے ہیں کہ اثر عاشور کو بعد از شہادت حسین میں نے دیکھا کہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے جو ریگزار کربلا میں اس آگ سے ڈر کے دوڑ رہی ہے. میں بچی کے پیچھے دوڑا, بچی نے جب مجھے آتا ہوا دیکھا تو بچی دوڑنے لگی. میں بڑا تھا, بچی چھوٹی تھی. جب میں بچی کے سر پہ پہنچا تو بیٹھ گئی اور کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں زہرا کی بیٹی ہوں. کہا میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. جب سکینہ نے یہ دیکھا کہ کوئی پیار سے بات کر رہا ہے تو کہا شیخ مجھے یہ بتا دے یہاں سے نجف کو کون سا رستہ جاتا ہے اور میں اپنے دادا کے پاس جاؤں گی. اجرکم علی اللہ. صدائے گریہ بلند ہو گئی. حسین بن نمیت سے روایت ہے, یہ ملعون کہتا ہے کہ جب میں پہنچا خیموں کو لوٹنے کے لیے تو ہر کوئی لوٹ چکا تھا. میں نے دیکھا کہ کسی نے ایک شخص کو بیمار سمجھ کے اس کا بستر نہیں لوٹا. کہتے ہیں میں نے اس شدت سے بیمار کے نیچے سے بستر کو کھینچا کہ جیسے حسین منہ کے بل زمین پہ, سجاد منہ کے بل زمین پہ گرے. اللہ اکبر. عجیب روایت ہے, کہا کہ بچی سمجھ کے لوگوں نے شاید در نہ چھینے تھے, میرے پاس وقت نہ تھا, میں نے ایسے در چھینے کہ بچی کا چہرہ باپ کی طرح لہو لہان ہو گئے. بس اللہ نارو ختم میرا بیان. اس کے بعد یہ ملوک کہتا ہے کہ زہرا کی بیٹی سمجھ کے شاید لوگوں نے زینب کے سر سے چادر نہ چھینی تھی, میں نے نیزے کی علی سے چادر کو چھینا. علی کی بیٹی ایک طرف سے چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا, میں اپنی طرف کھینچتا تھا, علی کی بیٹی چادر نہ چھوڑتی تھی. میں نے تازیانے کا کوئی ایسا بار کیا کہ زینب کا چہرہ حسین کے چہرے کی طرح ہو گیا. ماتم حسین.
حسین.